الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا لا أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم رب شاہ صدری ویسر لی امری واہل العقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین متمزاز سورۃ النساء کہ 13ویں رکوع سے آج ہم نشست آغاز کر رہے ہیں اور یہ سورۃ النساء کے تیسرا حصہ ہے کہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے جو آیت نمبر 58 سے اور 152 پر مشتمل ہے جس میں خطاب اہل ایمان سے ہے اور خاص طور پر ایمان میں سے وہ لوگ کہ جو منافقین کہلائے کلمہ گو مسلمان لیکن عمل سے پیچھے ہٹ جانے والے اور نفاق کے درجات چڑھنے والے اور پھر اپنے اس کمزوری کو اور مرض کو چھپانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور آگے بڑھنے سے روکنا تو بہرحال ان منافقین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور اسلام دشمنی ہے اور ان کے جو کمزوریاں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے اس حصے میں تین بڑی کمزوریاں ہم نے اس کا مطالعہ کیا پہلی بڑی کمزوری منافقین کی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ان پر بہت بھاری تھی اس سے گریزہ تھے نمبر دو اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ یہ ان پر بہت بھاری تھی اور تیسری کمزوری پچھلی دفعہ ہمارے سامنے ہے اور وہ ہے اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرنا اپنے مال و منال کو چھوڑنا یہ بھی منافقین پر بہت بھاری تھی آج کی جو آیتیں ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی وہ ایک خاص پس منظر میں اس اعتبار سے ہیں کیونکہ جو شان نزول ہے آیتوں کا وہ اس پس منظر میں ہے کہ غزوات کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلمان چومکھی جنگ سے دوچار ہیں ہر طرف سے جنگی حالات اور کیفیات ہیں کہ جو مسلمانوں کو اس کا سامنا تھا اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں پھر احکامات قتال کے بھی جو ہے وہ آ رہے تھے اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور غزوات کا آغاز ہو چکا تھا تو اس میں کفار کی جانے لینا جو ہے وہ فرض قرار دے دیا گیا تھا جو بھی حربی کافر تھے اور جنگ کے لیے وہ آ چکے تھے تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس میں اس سچویشن میں یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی قتل خطا کا معاملہ ہو جائے تو اب جو آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں قتل خطا کا ابتدان تذکرہ ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل عمد یعنی ایک تو قتل کسی کا ہو جائے خطا یعنی غلطی سے جانچ کر نہیں نادانستگی میں، اور ایک قتل ہے کہ جو کیا جائے دانستگی میں جان بوجھ کر، یہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ تو اس کی جو اخروی سزا ہے، سزائیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام پر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اور بہرحال کیونکہ قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے، اسی کے لیے ترغیب بھی پچھلی آیتوں میں آئی ہے، منافقین کا کردار بھی آیا، تو اب جو بھی قتال کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں ان کے درجات کا بھی بیان ہے کہ جو انہی آیات میں آج انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس تمہید کے بعد اب ہم انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح کر لیتے ہیں آیتوں کی۔ فرمایا گیا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور کسی بندہ مومن کے یہ شائع نشان نہیں، اس کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے الا یہ کہ کوئی خطا سے ہو جائے معاملہ، کوئی غلطی سے ہو جائے۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات تو سمجھیں، سورہ مائدہ میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ ایک جو بھی یہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے، یہ انسانی تمدن کہ جس میں انسان باہم مل جل کے رہتے ہیں، اور کسی انسانی معاشرے میں اگر قتل و غارت گری شروع ہو جائے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی جان بوجھ کر کسی ایک اسلامی معاشرے میں یا انسانی معاشرے میں جانوں کا اگر ضیاع ہونا شروع ہو جائے اور قتل ہونا شروع ہو جائے تو بہرحال یہ جو انسانی معاشرے کا جو شجر تمدن ہے اس کی جڑ کو جو ہے وہ کاٹ دینے کے مترادف ہے کہ پھر وہ جو بھی نسل انسانی ہے اس کی بقا اور اس کی سلامتی کا پھر کوئی تصور نہیں ہوتا ایسے معاشرے میں کہ جہاں قتل و غارت گری شروع ہو جائے۔ تو بہرحال ایک انسان کا قتل بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کسی ایک بندہ مومن کا قتل جو ہے وہ ہو جائے، اب چاہے وہ قتل خطا ہو چاہے قتل عمد ہو، تو بہرحال ہیں یہ دونوں گناہ کے درجے پر۔ اور بہرحال یہ ہے کہ قتل خطا کا جو بھی معاملہ ہے کیونکہ وہ ایک اتفاقی معاملہ ہے اور اس میں کوئی عمدن کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، کوئی حادثاتی طور پر بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کی جو بھی سزا ہے اور اس کی جو بھی ایک کفارہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ واقعتاً چاہے وہ عمدن ہو چاہے اتفاقاً ہو یا غلطی سے ہو، لیکن ہے ایک انسانی قتل اور اس میں بھی پھر ایک بندہ مومن کا قتل۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ احساس ذمہ داری سے ہر ایک کو معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے قتل خطا کا تذکرہ آ رہا ہے، پہلے تو فرمایا گیا کہ کسی مومن کی یہ شان شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو جو ہے وہ قتل کرے، اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کے معاشرے میں جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کس طرح سے ایک اسلامی معاشرے میں قتل و غارت گری کا جو سامان ہے، ٹارگٹ کلنگ جو ہم نے دیکھی ہے، نہ مارنے والے کو پتا کہ کیوں مارا جا رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت وہ معاشرہ ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے یہ کیفیات دیکھی ہیں۔ اور یہ معاشرہ اور تنزلی اس وقت آتا ہے، نظر آتا ہے کہ جب شریعت کے احکامات سامنے نہ ہو۔ شریعت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی مومن کے شائع نشان نہیں کہ وہ کسی انسان کا قتل بھی سوچے اور اس سے آگے بڑھ کر کسی مومن کا قتل سوچے، اس کا کوئی ارادہ بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی ارشاد ہے کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو ہماری طرف جو ہے وہ اسلحہ تانے، یعنی ایک مسلمان کسی مسلمان پر ناحق اسلحہ تان لے، تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو آگے بڑھ کر قتل کر دے۔ یہ اتنا جو ہے وہ حساس معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کسی مومن کے شان شان نہیں کہ کسی مومن کو وہ قتل کرے، الا خطا، ہاں یعنی کوئی خطا میں کوئی غلطی سے جو ہے وہ کوئی قتل کا معاملہ ہو جائے، یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ شکار کے لیے گئے، جانور پر تیر چلایا یا گولی چلائی لیکن نشان خطا ہو گیا، اور کسی ایک اسلامی معاشرے میں اہل ایمان موجود ہیں تو وہاں پر کوئی مسلمان موجود تھا اس کو مار دیا، یا جھاڑی میں کوئی جانور کی تلاش میں گولی چلائی, پتا چلا کہ وہ انسان چھپا ہوا تھا, اس کو گولی لگ گئی, اب یہ قتل خطا ہے. اور عموم میں آج کے جو بھی ہمارے معاشرے میں جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ قتل خطا کی زمین میں آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اتفاقی معاملہ ہوتا ہے, جان بوجھ کر نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ایک انسانی ضیاع ہوا ہے تو اس کے حوالے سے پھر یہاں احکامات اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کے حوالے سے جو دیت ہے, جو خون بہا وغیرہ ہے, جو کفارہ ہے, اس کو بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا خطا, تو جو کوئی بھی مومن غلطی سے قتل کر دیا جائے, اس کا قتل ہو جائے, تو اب قاتل کی ذمہ ہے کیا, یعنی جس سے قتل خطا ہوا ہے تو اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو بس آزاد کرانا ہے ایک مومن غلام کو, یعنی یہ تو حق ہے حقوق اللہ میں سے جو اس پر عائد ہوتا ہے قاتل پر, کہ اس نے ٹھیک ہے غلطی سے قتل ہو گیا, جان بوجھ کر نہیں کیا, لیکن بہرحال ایک ضیاع ہے, ایک اسلامی معاشرے میں ایک بندہ مومن جو ہے وہ کم ہو گیا, تو لہٰذا اب کیا کرے کہ وہ ایک مومن غلام کو جو ہے وہ آزاد کرائے. یہ حقوق اللہ میں سے ہے, یہ حقوق اللہ ادا کرنا ہے اسے. اور حقوق العباد میں سے کیا ہے کہ اب لازم بات ہے کہ کسی فیملی کا وہ ایک فرد تھا کہ جس کا قتل خطا ہو گیا, تو اب اس کے ورثہ کو کیا دیا جائے گا؟ ودیت مسلمت الی اہلہ, اور دیت کو پہنچانا ہے پورا کس کی طرف؟ اس کے اہل کی طرف. اور یہ دیت کیا ہے, یعنی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ دیت کیا ہے, 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا اس کے جو بھی کاسٹ ہے, تو لہذا اس کے بقدر جو بھی مال ہے وہ دے دے. لہذا یہ کیا ہے؟ یہ دیت ہے. کس کو پہنچایا جائے گا؟ مقتول کے, جس کا قتل خطا ہوا اس کے ورثہ کو پہنچایا جائے گا. تو فرمایا دو چیزیں آ گئیں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں, ایک غلام آزاد کرائے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دیت جو خون بہا دے اہل کو, ورثہ کو مقتول کے. الا ان یصدقوا, الا یہ کہ جو بھی ورثہ ہیں وہ دیت کو جو ہے وہ معاف کر دے, وہ یعنی دونوں سزائیں ہیں کہ جو معاف کر دے, خون بہا کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیں, جزوی معاف کر دیں, کلی معاف کر دیں, لیکن یہ اختیار ٹوٹل کس کے پاس ہے؟ یہ مقتول کے ورثہ کے پاس ہے. لہذا فرمایا کہ الا ان یصدقوا, دیکھیں معاف کرنے کے لیے صدقے کا لفظ آیا ہے, یعنی ایک موٹیویشن ہے, صدقہ ایک خیر کام ہے. لہذا فرمایا کہ الا ان یصدقوا, الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں, یعنی مراد کیا ہے؟ معاف کر دیں مقتول کے ورثہ, یہ بالکل الگ بات ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ, اب یہاں تین صورتیں بیان ہوئی ہیں. ایک صورت تو کیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایک بندہ مومن کا قتل خطا ہو جائے, غلطی سے قتل ہو جائے, تو اس کے لیے دو کفارے آ گئے. کیا؟ کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اور خون بہا دینا. اب دوسری سچویشن بیان کی جا رہی کہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ, جس کا قتل ہوا خطا سے, غلطی سے, دوسری سچویشن یہ ہے کہ پس وہ اس قوم سے ہو کہ جس کے تو یعنی جس سے تمہاری دشمنی ہے. من قوم عدو لکم, وہ دشمن قوم سے ہے. وہ مومن, لیکن ہو وہ مومن, یعنی جو مرنے والا ہے جس کا قتل خطا ہوا, وہ دار الحرب میں ہے, دار الاسلام میں نہیں, وہ ایک اسلامی معاشرے میں قتل نہیں ہوا, دار الکفر میں اس کا قتل ہوا. اور اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ گولی چلائے گئے یا گولا پھینکا گیا یا تیر مارا گیا دشمن قوم کی طرف, اور اس میں وہ نشانہ خطا ہو کر کسی مومن جو ہجرت کر کے نہیں آ سکا تھا دار الکفر سے دار الاسلام میں, اور اس کی جان چلی گئی. تو اب سچویشن کیا ہے؟ ہے وہ دار الکفر میں, لیکن قتل خطا ہوا ہے ایک مومن کا, دشمن کے بجائے مومن کو تیر یا گولی جو ہے وہ لگ گئی. تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا وہ ہو وہ مومن, بشرطیہ کہ وہ مومن ہو. فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو اب اس صورت میں صرف ایک غلام کو آزاد کرایا جائے گا, اب دیت نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ دار الکفر میں ہے. تو لہذا اگر تو خون بہا دیا جائے گا تو وہ کفار کے پاس چلا جائے گا, تو یہ معقول بات نہیں. وہ تو پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو لہٰذا اب کیا ہے, صرف حقوق اللہ ادا کر دیا جائے, ایک غلام کو مومن آزاد کرا دیا جائے. تیسری سچویشن کیا ہے کہ وہ انکان من قوم بینکم و بینہم میثاق. تیسری سچویشن یہ ہے کہ جس کا قتل خطا ہوا وہ اس قوم میں سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان ایک میثاق ہے, یعنی ایسا دار الکفر ہے, کافر قوم ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان ایک میثاق ہے, معاہدہ ہے, کانٹریکٹ ہے, اور اس میں ایک قتل خطا کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اب اس صورت میں وہ پہلی سچویشن ہے, پہلی جو بھی سچویشن تھی اس میں کفارے تھے, دونوں کفارے پھر دوبارہ سے یہاں ریپیٹ ہوں گے. فرمایا فدیت مسلمت الی اہلہ, بس فدیہ دیا جائے گا, دیت دی جائے گی, خون بہا دیا جائے گا اس کے ورثاء کو بھی, وتحریر عقبت مؤمنہ, اور حقوق اللہ میں سے پھر ایک غلام کو بھی جو ہے وہ آزاد کیا جائے گا. اب اگر ایک استثنا یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ میسر نہ ہو, یا یہ ہے کہ اس کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہ ہو, تو پھر ایسا شخص وہ کیا کرے؟ فرمایا فمن لم یجد, اگر وہ آزاد کرانے کے لیے غلام یا اس کے آزاد کرانے کے لیے مال وہ نہیں پاتا, تو پھر وہ کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین, تو پھر وہ دو مہینے کے لگاتار جو ہے وہ روزے رکھے. متتابعین لگاتار, یعنی یہ ذرا ایک سخت جو ہے وہ کفارہ ہے کہ وہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. یعنی اگر کہیں بھی کوئی بیچ میں پورے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے, دوسرے مہینے کے روزے آغاز کر دیے, اور پھر یہ ہے کہ کوئی چالیسواں روزہ جو ہے وہ چھوٹ گیا, تو لہذا اب دوبارہ سے جو ہے وہ گنتی پوری کرنی ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کفارہ کے جو کہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے قتل خطا کے حوالے سے. یعنی وہ قتل خطا کہاں ہوا؟ کہ جس کے اور تمہارے درمیان, قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. فرمایا توبہ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک توبہ ہے, یعنی ایک کفارہ ہے تمہارے اس قتل خطا کا. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, کمال حکمت والا ہے, یعنی اس کے تمام فیصلوں میں, شریعت کے احکامات میں حکمت ہے کہ جو پوشیدہ ہے, چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تمہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے. اب اس کے بعد قتل عمد کی سزائیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گناہ کبیرہ سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو کوئی کس مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر, متعمدن, جان بوجھ کر, دانستگی میں, تو اب اس کی چار اخروی سزائیں ہیں کہ جو بیان ہو رہی ہیں. دنیاوی سزا کیا ہوگی؟ کوئی کسی مومن کو قتل کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ قصاص. سورہ بقرہ میں ہم وہ قصاص کا حکم ہے کہ جو کہ پڑا ہے, یہ دنیاوی سزا ہے. کسی نے غلام کو غلام کے بدلے میں غلام, آزاد کے بدلے میں آزاد, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قصاص کی سزا دن میں دی جائے گی. اخروی سزائیں کیا ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی انسانی تمدن میں یا معاشرے میں کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے؟ نمبر ایک, فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا, پس اس کی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں رہے گا. جہنم میں اسے داخل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. یہ پہلی سزا ہے اخروی. دوسری سزا کیا ہے؟ وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا غضب ہے کہ جو اس پر نازل ہوگا. نمبر تین, ولعنہ, اللہ تعالیٰ اس پر لعنت ہے کہ جو کہ فرمائے گا, اس کو رحمت سے اپنی دور کر دے گا. اور چوتھی سزا یہ ہے کہ وعد له عذابا عظیما, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بڑا عذاب ہے کہ جو اس نے اس کو تیار کرے گا اس کے لیے. کس شخص کے لیے؟ کہ جو کسی انسانی معاشرے میں کسی کو جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کرے. تو بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اور آج ہمارا معاشرہ کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی جان لینے کے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ شریعت کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد ایک اور سچویشن ہے کہ جو اس زمانے میں, کیونکہ جنگی صورتحال تھی, غزوات شروع ہو چکے تھے, اور اچانک جو ہے مسلمانوں اور کفار کا آمنا سامنا ہو جایا کرتا تھا, اور کبھی یہ بھی صورت ہو جایا کرتی تھی کہ کسی غزوے میں مسلمان جو ہے وہ زیر کر لیا کرتے تھے کسی کافر کو, اور ایک سے زائد دفعہ یہ واقعات ہوئے اور اس پر پھر یہ احکامات آئے کہ ایک دفعہ جس طرح سے اسامہ بن زید کا بھی واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید یہ غزوے میں تھے اور ایک کافر کو جو ہے وہ لڑتے لڑتے زیر کر لیا اور بس اس کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی کہ اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیا. اب یہ سچویشن ایسی تھی کہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس کے ذہن میں یہی آتا کہ یہ تو اصل میں اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو لہٰذا حضرت اسامہ بن زید نے بھی یہی سوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سوچ کر کہ یہ تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, اسلام قبول کر رہا ہے, انہوں نے جو ہے وہ اس کی گردن مار دی. اور جب گردن اڑا دی, اس کو قتل کر دیا, تو اب دل میں ایک دم سے چبھن سی ہوئی کہ یہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا کہ نہیں, اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر واپسی پر جب واپس ہوئے غزوے سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ حضرت اسامہ بن زید نے سنایا ہے کہ اللہ کے رسول ایک شخص اس طرح سے میں نے اس کو زیر کر لیا تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے اس کی گردن اڑا دی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انتہائی غضب ناک ہو کر پوچھا اور بڑے افسوس کے ساتھ پوچھا کہ کیا تم نے اس کو قتل کر دیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول اس نے تو میں نے تو یہ سوچا کہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ حضرت اسامہ سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا گیا کہ آیا اس نے دل سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے یا اوپر اوپر ایسی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ اشقت قلبک, یعنی اتنی تکرار کے ساتھ آپ نے یہ جملہ کہا فرمایا حضرت اسامہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اس تکرار کو سن کر اس جملے کو اتنی دفعہ آپ نے دہرایا کہ میرے دل میں یہ آیا, خواہش ظاہر ہوئی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا, کیونکہ اسلام وہ شہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کے تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے, اسلام کا قبول کرنا. تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور یہ جو بھی قتل مجھ سے ہو گیا یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہوتا تاکہ اسلام میں داخلے سے میرا یہ گناہ معاف کر دیا جاتا. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ اسامہ اگر یہ کلمہ روز قیامت استغاثہ لے کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تمہارے خلاف تو تم کیا جواب دو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو اس سے واضح کیا ہوا کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایک سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہے, مسلمان یعنی ایک اسلامی معاشرے کا شہری کون کہلائے گا, اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے اقرار زبان سے. یعنی جس نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا, اب چاہے وہ فاسق ہو, فاجر ہو, ناہنجار ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ شریعت کے احکامات سے عملاً کتنا ہی کوسوں دور ہو, لیکن جب تک وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اب وہ دائرہ اسلام میں ہے, وہ تمام رائٹس اسے ملیں گے, چاہے دل میں جو ہے وہ اس میں حقیقی ایمان ہو نہ ہو, یہ دل کا معاملہ ہے. کوئی تھرمامیٹر ایسا نہیں ہے, کوئی آلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دل پر لگا کے چیک کر لیا جائے کہ واقعی اس کے اندر وہ حقیقی ایمان ہے کہ نہیں ہے, اسے تصدیق بالقلب حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو لہذا دنیا کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ظواہر پر ہوتے ہیں. لہذا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں شہریت کی بنیاد کس پر ہوگی؟ وہ کلمے پر ہوگی, وہ قلبی ایمان پر نہیں ہوگی. ہاں آخرت میں کامیابی کے لیے یہ دونوں ایمان ہیں کہ جو درکار ہوں گے, اقرار باللسان بھی اور تصدیق بالقلب بھی. آخرت میں کامیابی کے لیے, وہاں جہنم سے نجات کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے یہ دونوں ایمان کے درجے وہ درکار ہوں گے. تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب بھی تم سفر کرو زمین میں اور غزوات پر تم ہو, فتبینوا, تو اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اور جو بھی تمہاری طرف سلامتی کا پیغام دے یا کوئی سلام کرے اور سلام کر کے اپنے اس دار اسلام میں ہونے کا ثبوت دے, یا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہونے کا ثبوت دے, تو تم ہرگز یہ نہ کہو کہ یہ مومن نہیں. یعنی کوئی بھی سلامتی کا پیغام ڈالے, چاہے وہ سلام کر کے یا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے, تو تم یہ خیال نہ کرو کہ وہ مومن نہیں. یہ واضح طور پر احکامات ہیں کہ جو کہ آگے, جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں سٹیزن شپ کی بنیاد ہو اقرار باللسان پر ہے, وہ کلمے پر ہے. فرمایا تب تغون عرض الحیات دنیا, تم دنیا کی زیب و زینت اور سامان چاہتے ہو, یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تو بس یعنی اوپر اوپر کلمہ پڑھ رہا ہے جان بچانے کے لیے, تو لہٰذا تم نے گردن اڑا دی تاکہ اس کا مال غنیمت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے دنیاوی ساز و سامان. فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ, بس اللہ کے پاس تو اس سے بہت زیادہ غنیمتیں ہیں, اس کی طرف تمہاری نگاہ ہونی چاہیے. کَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ, اور ذرا یہ بھی سوچو, ذرا اخلاقی اعتبار سے ایموشنل انداز میں ذرا سمجھایا گیا ہے کہ یہ بھی تو سوچو نا کہ تم اس سے قبل تم بھی اسی طرح تھے, تم بھی دار کفر میں تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور ایمان کی ہدایت ہے کہ جو کہ تمہیں دے دی اور دار اسلام میں تمہیں داخل کر دیا, لیکن دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تم بھی تو اسی طرح سے دار کفر میں تھے, یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہوا. تو فرمایا فتبینو, تو بس اچھی طرح سے تحقیق کر لیا تو. اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ایک بندہ مومن کا جو بھی عمل ہے وہ الٹ اپ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے تحقیق کر کے کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے, چاہے وہ کاروبار ہو, دنیاوی کوئی بھی امور ہو, چاہے دینی امور کیوں نہ ہو, اچھی طرح سے جب بھی کوئی دینی جو بھی معاملہ ہے یا دنیاوی معاملہ ہے جب وہ کرنے جاتا ہے تو بندہ مومن اچھی طرح سے شریعت کے اس میں کیا احکامات ہیں وہ اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرتا ہے, اور یہی ایک مزاج ہے کہ دین اسلام جو ہمارا بنانا چاہتا ہے. فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اب اس کے بعد کیونکہ جنگوں کا زمانہ ہے اور کفار جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں نظام حق کو دبانے کی اور اس کو ختم کرنے کی, تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ابھارا جا رہا ہے قتال کے لیے, دشمن سے مقابلے کے لیے, اور یہاں پر درجے کے اعتبار سے ان لوگوں کو بلند کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. اب یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ قتال کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ جہاد کا استعمال ہوا ہے. فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے وہ لوگ کہ جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہ جانے والے ہیں, والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اور وہ لوگ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ. یہ دو طرح کے اہل ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ برابر نہیں. کون؟ کہ جو ایک تو وہ لوگ ہیں اہل ایمان کے جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے ہیں, یہاں مجاہدون سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو قتال کرنے والے ہیں. یہ جہاد کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے, اعلیٰ منزل ہے کہ جس کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر نظام باطل سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنی جانیں بھی لگاتے ہیں اور اپنے مال بھی کھپاتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ گروہ ہے اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو بیٹھ رہ جانے والے ہیں, یہ برابر نہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان جہاد کرنے والوں کو کہ جو جہاد کرتے ہیں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ, یعنی قتال کرتے ہیں. کن پر فضیلت دی ہے؟ بیٹھ رہ جانے والوں پر. کس اعتبار سے فضیلت دی ہے؟ درجہ, درجے کے اعتبار سے. وَكُلُّ وَعْدِ اللَّهِ الْحُسْنَى, ہاں اب وعدہ اللہ سے ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے, جو بیٹھ رہ جانے والے ان سے بھی اچھا وعدہ ہے اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے ہیں ان سے بھی وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اچھا ہے. اب یہ جو جملہ آیا اس سے کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, دو گروہ بیان ہوئے, جنگ کرنے والے اور پیچھے بیٹھ رہ جانے والے. دونوں گروہوں کے بارے میں ایک بات یہ کہی گئی کہ درجے کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں. درجے کے اعتبار سے اوپر کون ہیں؟ عظیم کون ہیں؟ کہ جو جنگ کرتے ہیں جان اور مال کے ساتھ. ہاں کہا گیا کہ وعدہ اللہ کا ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے, پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ بھی اور جنگ کرنے والوں کے ساتھ بھی. اس جملے سے پتا چلا کہ جو بھی سیرت سے بھی ہمیں یہ واقعات پتا چلتے ہیں کہ جنگیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک جنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں امیر کی طرف سے ترغیب اور تشویق کا معاملہ ہوتا ہے, نفیر عام نہیں ہوئی ہوتی. فرق ہے اصل میں, جس طرح سے سیرت میں اگر آپ مطالعہ کریں جو بھی غزوات کا تسلسل شروع ہوا سن 2 ہجری سے اور سن 9 ہجری تک یہ غزوات مختلف آئے ہیں، تو اس میں تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں ایک ترغیب و تشویق تھی اہل ایمان کے لیے کہ وہ جنگ کے لیے نکلیں، اور جنگ کے لیے جتنی تعداد کی ضرورت تھی اگر وہ تعداد نکل آتی تھی تو پھر یہ ہے کہ یہ یعنی جسے ہم فرض کفایہ کہتے ہیں وہ تمام اہل ایمان پر وہ فرض ادا ہو جاتا تھا اگر وہ تعداد مطلوبہ وہ نکل آئے اہل ایمان کی اور وہ جنگ میں شامل ہو جائے تو وہ فرض کفایہ ہو جاتا تھا، اور یہ قتال کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، وہ سب کے لیے ادا ہو جاتا تھا، اگر کوئی نہ آئے تو سب اس میں گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ نماز جنازہ اس کی ایک عموم میں مثال ہے، نماز جنازہ کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ جو ہے وہ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے وہ کیا ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، کفایت کر جاتی ہے، اگر کوئی بھی ادا کرنے کے لیے نہیں آیا تو سب جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں، لگا یہ ہے کہ یہ ترغیب و تشویق کا معاملہ تھا تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے، یہ آخری غزوہ ہے اللہ کے رسول کی حیات میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کس کے خلاف تھا، قیصر روم کے خلاف سن 9 ہجری میں، یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کی طرف سے نفیر عام تھی، نفیر عام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب کو جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ سب جنگ کے لیے نکلیں گے سوائے معذورین کے، جو بھی جنگ کے قابل ہیں سب کو نکلنا ہے، اس سے پہلے ترغیب و تشویق کا معاملہ ہوتا تھا کہ بس جتنی مطلوبہ تعداد تھی وہ آ جائے، بقیہ کے لیے یہ قتال فرض کفایہ ہو جائے گا، تو شریعت میں قرآن مجید میں 2 اصطلاحات یہاں سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر بات ختم کر لیں گے، 2 کے جوڑے ہیں، 2 الفاظ کے جوڑے ہیں کچھ کے جو کہ قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ وہ عربی اصطلاحات ہیں دونوں تو وہ الگ الگ معنی بھی رکھتی ہیں، مثال کے طور پر ایک جوڑا ہے نبی اور رسول کا، نبی اور رسول یہ دونوں اصطلاحات ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتی ہے، نبی کی اصطلاح رسول کے لیے بھی آ جاتی ہے اور رسول کی اصطلاح نبی کے لیے بھی آ جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ عربی کے دونوں الفاظ ہیں تو ان کا اپنا ایک مفہوم ہے، اور دین اسلام اور شریعت کا اسلوب یہ ہے جو فقہ نے مرتب کیا ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ 2 اصطلاحات بالکل الگ الگ مقام پر آئیں، جدا جدا ہو کر آئے، از اٹ تفرقہ اجتماع، تو اصول یہ ہے کہ جب یہ جدا ہو کر آئیں تو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر یہ اصطلاحات استعمال ہو جائیں گے، نبی کی اصطلاح رسول کے لیے اور رسول کی اصطلاح نبی کے لیے، لیکن دوسرا اصول یہ ہے کہ از اجتماع تفرقہ، جب یہ اصطلاحات قرآن مجید میں کسی مقام پر جمع ہو کر آئیں، قتال کی بھی اور جہاد کی بھی، جس طرح سے سورہ صف ہے اس میں قتال کی بھی اصطلاح آئی ہے اور جہاد کی بھی اصطلاح آئی ہے، تو اب پھر ان کے معنی الگ کیے جائیں گے، اسی طرح سے ایک جوڑا ہے مسلم کا اور ایک ہے مومن، یہ دونوں اصطلاحات ہیں، مسلم اور مومن ایک دوسرے کے جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ جمع ہو کے کسی مقام پر آ جائیں جیسے سورہ حجرات ہے، اس میں چند دیہاتی ہیں کہ جو ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتیوں نے آ کے اپنے ایمان کا روپ جھاڑا اللہ کے رسول کے سامنے کہا ہم ایمان لائے، تو دیکھیں وہاں الفاظ کیا ہیں، قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا، ایمان کی نفی ہوئی اور اسلام کا جو ہے وہ اثبات ہوا، تو مومن اصطلاح اور ہے اور مسلم اصطلاح اور ہے، لیکن جب یہ الگ الگ کسی مقام پر آئیں گے تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں گے، تو بھلا اسی طرح سے یعنی قتال اور جہاد یہ دونوں اصطلاحات ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن جب جمع ہو کر آئیں گے تو پھر اس کو ڈفرینٹ کیا جائے گا، اب جہاد کیا ہے، یہ ہے اس کے لغوی معنی کوشش کرنا، کوشش کا کوشش سے ٹکرانا، اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو کیا بناؤ، اللہ کا مطیع بناؤ، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرو، نفس کو جو ہے وہ دباؤ، اللہ کی اطاعت میں اس کو ڈھالو، اور اعلی جہاد کیا ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے قتال کی، کہ یہ جہاد منازل طے کرتا 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 اب دشمن سے پنجہ آزمائی اور کرنا پڑے اور اس کے خلاف جنگ کرنا پڑے تو پھر یہ جہاد کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ جس کے لیے اصطلاح جو ہے وہ قتال کی آئی. تو اب یہ بڑا پیارا کتابچہ ہے, بڑا مختصر سا ہے محترم ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا, جہاد فی سبیل اللہ, اس کے مدارج اور مراحل. اور اسی میں پھر ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو غلط فہمیاں معاشرے میں عام ہوئی ہیں اس کا ازالہ اور اس کی وجوہات بھی اس کتابچے میں بیان کی ہیں. تو یہ ضرور حاصل کریں اور یہاں انشاءاللہ مل جائے گا قرآن اکیڈمی کورنگی سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت اہم کتابچہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ فی زمانہ اس اصطلاح کو, اس کی جامعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر جہاد بمانا قتال کے ہیں, تو فرمایا کہ جو بھی جہاد کرنے والے ہیں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ وہ درجے کے اعتبار سے بلند ہیں. کن کے, کن سے؟ جو بیٹھ ہے جانے والے ہیں. ہاں وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک سے اچھا ہے, کس صورت میں؟ کہ جب ترغیب و تشویق کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ کچھ نکل جائیں تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ادا کر دیتے ہیں دوسروں کے حوالے سے. وعدہ ہر ایک سے اچھا ہے, لیکن درجے کے اعتبار سے دوبارہ سے فرمایا گیا کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہ جانے والوں پر اجر عظیم کی, اجر عظیم سے, بڑے اجر سے جو ہے وہ فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً دین کی راہ میں آگے سے آگے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک جگہ جملہ بڑا اچھا پڑا تھا کہ دین کی راہ میں جو بیٹھ رہ جانے والے ہیں, پیچھے رہ جانے والے ہیں, ان کو اتنا ہی ملتا ہے کہ جو آگے بڑھ جانے والے پیچھے چھوڑ دیتے. بات سمجھنے کی ہے نا, کہ دین کی راہ میں پیچھے رہ جانے والوں کو اتنا ہی کچھ ملا کرتا ہے کہ جو آگے بڑھ جانے والے پیچھے چھوڑ دیتے. وہ آگے بڑھ جانے والے تو بہت ساری چیزیں سمیٹ کر آگے بڑھ جاتے ہیں, جو چیز بچی کچی ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے وہ کسے ملتی؟ وہ پیچھے رہ جانے والوں کو ملا کرتی. تو ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمیں کبھی بھی بچا کچا پسند نہیں ہوتا, بلکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. اور اس حوالے سے پھر دین میں آگے سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. فرمایا درجات منہم ومغفرۃ ورحمہ, یقیناً جو بھی جہاد کرنے والے ہیں وہ اس کے پاس درجے بھی ہیں, اعلیٰ درجات ہیں جہاد کرنے والوں کے, اور اللہ کے پاس ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تینوں نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وکان اللہ غفور رحیمہ, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بخشش کا ہمارے لیے بھی اعلان فرما دے, اپنی رحمت کا ہمارے لیے اعلان فرما دے, اور ہمیں واقعتاً دین کی راہ میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.